الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 24 میں چار باتیں بیان فرمائی ہیں جو بہت ہی اہم اور بنیادی ہیں. ایک, اہم کاموں کو مشورے سے انجام دینا, اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. نمبر دو, آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا اور محبت اور الفت سے رہنا, اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے. دوسرے, معاملات صاف اور صحیح رکھنا. تیسرے, اچھی معاشرت اپنانا. اس میں اتفاق کی جڑ اور نااتفاقی کی جڑ آپ کو بتا دی گئی ہے. جہاں بھی اتفاق ہوگا وہاں پر جب ہوگا, جب اتفاق کرنے والوں میں توازو ہوگی, اور توازو سے اتفاق ہوتا ہے, کیونکہ ہر آدمی دوسرے سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھتا ہے. تو بس آپس میں محبت بھی ہو جاتی ہے, آپس میں احترام بھی ہوتا ہے, آپس میں احترام بھی ہوتا ہے, اتفاق و اتحاد بھی ہو جاتا ہے. اور نااتفاقی کی جڑ تکبر ہے, اور تکبر سے پھر بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے آپس میں نااتفاقی بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اور نااتفاقی کے جو اسباب ہیں جو تکبر سے پیدا ہوتے ہیں, ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. تکبر سے بھی بچنا اور جو نااتفاقی کے اسباب ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. اور عرض کیا تھا کہ آج کل اتفاق و اتحاد نظر نہیں آتا. بس سمجھو, جب گھر میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے تو گھر سے باہر بھی نہیں ہے, کیونکہ گھر کے افراد باہر ہی ہیں. جو افراد گھر کے اندر ہیں وہی افراد گھر سے باہر بھی ہیں. تو جب گھر میں اتفاق نہیں ہے, آپس میں اتحاد نہیں ہے, الفت نہیں ہے, تو باہر بھی نہیں ہے. اور بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دی, کہ اس کے جو اسباب ہیں نااتفاقی کے وہ پائے جاتے ہیں. ان تمام اسباب کی جڑ ہے تکبر. تکبر سے پھر بہت سارے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں, بہت سارے گناہ وجود میں آ جاتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے آپس میں حق تلفیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے, اور آپس میں نااتفاقی ہو جاتی ہے. پھر لاکھ کوشش کر لو دل جڑتے ہی نہیں. دل جڑنے والے کام تو ہیں نہیں, जिन बातों से दिल जुड़ता है वो पाए नहीं जा रहे, वो पाए जा रहे हैं जो रात दिन दिल तोड़ने वाले हैं और एक दूसरे के साथ गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की हक तलफी, ये सारे काम होते हैं। तफसील मैंने गुज़श्ता मंगल अर्ज की थी। इसके बाद मामलात की सफाई। इससे पहले हजरत ने एक हदीस और बयान फरमाई है, उसकी भी इत्तेफाक में जरूरत पड़ती है, तो वो मैं उसको पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद उसके मुख्तसर तशरीह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उसका उन्वान है आपस में सुलह कराने की फजीलत, आपस में सुलह कराने की फजीलत। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बतला दूं जिसके सवाब का दर्जा बाज आसार के एतबार से रोजे सदके और नमाज के सवाब से भी ज्यादा है। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने ये सुनकर अर्ज किया, हाँ जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में दुश्मनी रखने वाले दो शख्सों के दरमियान सुलह कराना। इसके बाद फरमाया कि दो आदमियों के दरमियान फसाद और निफाक पैदा करना ऐसी खसलत है जो मूंढने वाली है, यानी इस खसलत की वजह से मुसलमानों के मामलात और दीन में नुकसान और खलल पैदा होता है। आपस में जब मुसलमानों में झगड़ा हो जाए, ना इत्तेफाकी हो जाए, तो बाज मरतबा सुलह की भी जरूरत पड़ती है। बल्कि यूं समझना चाहिए कि जहां ना इत्तेफाकी हो जाए तो पहला दर्जा सुलह ही का ही आता है कि उन दोनों के दरमियान सुलह कर दी जाए और सुलह करा दी जाए। सुलह का मतलब ये है कि जिन दो आदमियों के दरमियान या मियाँ बीवी के दरमियान या भाई भाई के दरमियान या बहन भाई के दरमियान या दो जमातों के दरमियान अगर झगड़ा हो गया है, ना इत्तेफाकी हो गई है, तो उनके करीब रहने वाले अहबाब को चाहिए कि दोनों के दरमियान सुलह की कोशिश करें और मुसालहत की कोशिश करें। और उसका तरीका ये होता है कि हर एक की बात अलग अलग सुने, पहले हर एक की बात अलग अलग सुने और दोनों की बात सुनने के बाद फिर दोनों को बिठा करके दोनों की बात सुने और फिर जिसकी गलती हो उसको समझा दे, देखो भाई आपने जो ये बात की ही है या जो जो आपने अंदाज इख्तियार किया है ये सही नहीं है, इससे बचना चाहिए, इसी से लड़ाई हुई है, इसी से झगड़ा हुआ है और इससे नाइत्तेफाकी हो जाती है, लिहाजा आप इससे एहतियात करो और जिसको तकलीफ पहुंची है उसको भी समझा दो कि भाई ये इनसे गलती हो गई, तुम सब्र से काम लो और तुम भाई 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 बन करके रहो, आपस में मेल मोहब्बत से रहो, तो जिसकी गलती हो उसे उसकी गलती बतला दो और जिससे गलती हो गई उससे आइंदा गलती न करने की तलकीन कर दो और फिर दोनों का दिल साफ हो जाए तो फिर आपस में दोनों को मिला दो। तो ये सुलह जो है ये बड़ा ऊंचा अमल है और इसकी जरूरत पड़ती रहती है। कभी मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो जाती है, कभी भाई भाई में ना इत्तेफाकी हो जाती है, कभी बहन भाइयों में ना इत्तेफाकी हो जाती है, कभी रिश्तेदारों में भी ना इत्तेफाकी हो जाती है। तो हमारे यहाँ सुलह सफाई का भी रवाज बहुत कम है, सुलह सफाई का भी रवाज बहुत कम है और उसकी असल वजह तो वही जो मैंने बताया कि नाइत्तेफाकी के अंदर बुनियादी वजह तकब्बुर होता है। अच्छा, उस तकब्बुर की वजह से क्या होता है, कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, वो कहता है ये कसूरवार है, वो कहता है ये कसूरवार है, अपनी गलती कोई मानता नहीं। जब कोई अपनी गलती नहीं माने कभी भी सुलह नहीं होगी और कभी भी मोहब्बत नहीं होगी, कभी भी इत्तेफाक नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि अगर सुलह कराना चाहते हैं या मसालत चाहते हैं तो जरूरी है कि हर फरीक सबसे पहले तो सच बोले झूठ नहीं बोले, نمبر دو اس بات کے لیے تیار رہے کہ بھائی میں اپنی غلطی مانوں گا. اس کے بعد پھر صلح کا آغاز ہو تو عموماً صلح بڑی آسانی سے ہو جاتی. اور جہاں یہ ہے کہ میں نہ مانوں والی بات کہ میں تو مانوں گا نہیں غلطی ہے تو اس کی ہے, پھر وہی بڑا پن کی بات آ گئی. اور جہاں تکبر ہوگا وہاں پر ملاپ ہو ہی نہیں سکتا, وہاں مصلح ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہر ایک دوسرے کو غلطی کرنے والا بتلا رہا ہے, خود کہہ رہا ہے میرے سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, یہ جو کچھ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. تو پھر وہاں پر صلح نہیں ہو سکتی. تو مصالحت کے لیے مصالحت کی ضرورت ہے اور مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ان چند باتوں کی بھی ضرورت ہے. بہرحال اس حدیث میں یہ فضیلت ہے کہ بعض آثار کے اعتبار سے دو مسلمانوں میں صلح کرا دینا یہ کیا کہتے ہیں روزے صدقے نماز کے ثواب سے بھی زیادہ ہے. لہذا جب کوئی صلح کرنے والا صلح کرائے تو وہ بھی ثواب سمجھ کر کرائے اور اخلاص سے کروائے اور طریقے سے کروائے. ہمارے یہاں صلح صفائی کا ایک عجیب طریقہ رائج ہے کہ ان کے دل تو صاف کرتے نہیں ہیں, ان کے جو ایک دوسرے پر زیادتی ہوئی ہے اس کا تو کوئی ذکر کریں گے نہیں, بس ایک دم آئیں گے اور ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی چلو بھائی دونوں گلے ملا دیا بھائی. ارے بھائی یہ سینے سے سینہ ملا ہے, دل تو نہیں ملا, دونوں کو زبردستی ہاتھ ملوا دیں گے گلے ملوا دیں گے چلو بھائی جھگڑا ختم. تو وہ جھگڑا ختم ہی کہا ہوں, اس کی وجہ تو ختم ہی نہیں کیا آپ نے, وہ تو اندر بدستور باقی ہے. لہٰذا وہ پھر لڑ پڑتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جاہلانہ صلح ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے, یہ بالکل بے فائدہ اور بیکار ہے. بھائی جس وجہ سے جھگڑا ہوا ہے, جس وجہ سے نا اتفاقی ہوئی ہے, پہلے اس کو تو اندر سے نکالو, وہ جب نکلے گی تو پھر صلح بھی دائمی ہوگی, وہ پکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور جھگڑا دل میں نفرت موجود ہے, جس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے وہ باقی ہے, اور اس کو تو چھڑے نہیں, بس ایسے زبردستی آ کر کے ہاتھ ملوا دیں یا گلے ملوا دیں تو یہ بس ہاتھ ہی ملتے ہیں پھر وہاں پر, اور سینہ ہی ملتا ہے, دل نہیں ملتا وہاں پر. جب دل نہیں ملا تو صلح کس کام کی, وہ سب عارضی ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے, پھر دوبارہ وہیں جھگڑا وہیں کا وہیں رہتا ہے. ایسے میں ابھی بھی میں یا ساس میں بہو میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہی غلط طریقہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ بس وہ سارا زور جو ہوتا ہے کمزور پر آتا ہے, تو ساس کے مقابلے میں بہو کمزور اور نندوں کے مقابلے میں بھی بھابھی کمزور, لہذا اسی سے کہتے ہیں معافی مانگ, میں تو معافی مانگ لے پاؤں پکڑ لے, وہ اسی پہ زور دے کر کے اس سے معافی منگوا لیں گے. پھر کہتے ہیں چلو بھائی کہا سنا معاف. ارے بھائی ایسے تھوڑی صلح ہوتی ہے, اس کا نتیجہ یہ کہ وہ ذرا سی دیر کے لیے صلح ہوئی, اس کے بعد پھر وہیں جھگڑا وہیں کہ وہیں لڑائی جھگڑا پھر وہیں کہ وہیں. تو وجہ یہ کہ آپ نے جس ظالم کے تو اس کے ظلم سے خبردار ہی نہیں کیا, اس سے اندر بچنے کے لیے کہا ہی نہیں, اور مظلوم کو زبردستی آپ نے اس کا ہاتھ ملوا دیا, معافی منگوا دی, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہمارے یہاں کی جو اس قسم کی مصالحتیں ہوتی ہیں وہ سب بیکار ہوتی ہیں اور تھوڑی سی دیر کی ہوتی ہیں, لڑائیاں پکی رہتی ہیں. تو ہمیشہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دوسرے کے حقوق جاننے کا رواج ہی نہیں ہے. بھائی باپ کے بھی حقوق ہیں, ماں کے بھی حقوق ہیں, شوہر کے بھی حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں, ان کی ادائیگی کی طرف توجہ ہی نہیں, جانیں گے نہیں تو توجہ کہاں سے دیں گے. تو ہمارے یہاں ایک دوسرے کے حقوق تو جانتے ہی نہیں, نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب نہ جانیں گے نہ جاننے کی کوشش کریں گے تو ادا کہاں سے کریں گے, جب ادا نہیں ہوں گے تو بس پھر وہ اندر ہی اندر لاوا پکتا رہتا ہے اور وہ اندر ہی اندر نفرتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر گھر گھر فساد, جھگڑا, لڑائی, نا اتفاقی عام ہے یہ. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق جانیں, اور دوسرے نمبر پر ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. اس حقوق کی ادائیگی اگر ہو تو یہی ایسا ہے کہ اسی سے آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں. بھائی سب مل کر ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے تو لڑائی کس بات کی, پھر کوئی کوئی جھگڑا نہیں, کوئی نہ اتفاق نہیں, سب میں محبت ہی محبت, الفت ہی الفت, اتفاق ہی اتفاق. بالخصوص تواضع بھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا, وہاں تو جھگڑے کا نام ہی نہیں کوئی, نہ اتفاقی کی بات ہی نہیں. تو یہ ہوگا, لیکن پھر بھی اگر کہیں نسبی ہو جائے گی تو پھر صلح کارآمد ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, اور صلح سے کام چل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. بہرحال صلح جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, اور نا اتفاقی اور جھگڑا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہیل حالقہ, یہ چیز جو ہے یہ لڑائی جھگڑا یہ دین کو مونڈنے والا ہے. جیسے اس طرح سے سر کے بال اٹھ جاتے ہیں نا, ایسے ہی آپس میں لڑائی جھگڑا یہ مونڈنے والی چیز کی طرح ہے کہ آپس کی محبت, آپس کا اتفاق, آپس کا اتحاد, ایک دوسرے کا ادب, ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے اس طرح سر کے بال مڑ جاتے ہیں, ایسے یہ جھگڑا جو ہے لڑائی نا اتفاقی ایسی نحوست کی چیز ہے یہ, اور ایسی بری خصلت ہے کہ اس سے سب کچھ جاتا رہتا ہے. بھائی ایک دوسرے کا ادب ہے, ایک دوسرے کا احترام ہے, ایک دوسرے کی عزت ہے, ایک دوسرے کی خدمت ہے, یہ جب تک ہے جب محبت ہے, اور جب جھگڑے سے محبت ہی ختم تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں پر کسی کا ادب نہیں رہتا, کسی کا احترام نہیں رہتا, پھر لڑائی جھگڑے کے اندر دیکھ لو, جو جن کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ اپنے باپ کو ہی مار دیتے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کر دیتے ہیں, اور بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے, یا بھائی بھائی سے بول چال بند ہو جاتی ہے, رشتے داروں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ہی ہو جاتی. تو اس نا اتفاقی نے یا تکبر نے یا بیجا غصے نے یا بیجا حق تلفی نے یا حق تلفی نے یہ نقصان پہنچا دیا. تو بتلانے کا مقصد یہ کہ اس سے بچو, آپس میں اس سے بچنے کی کوشش کرو. آپس میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے, نا اتفاقی ہو جائے, تو بھائی ہر آدمی اپنے غلطی ماننے کے لیے تیار ہو جائے, غلطی مانو اور پھر بہت جلدی صلح ہو جائے گی انشاءاللہ. گھر کے بڑے ان میں مصالحت کرا دیں, لیکن مصالحت طریقے سے کرائے. اس کے بعد تیسری چیز ہے معاملات کی صفائی. حضرت فرماتے ہیں بھائی یہ بھی بہت اہم اور ضروری چیز ہے, اور یہ معاملات کی صفائی کا نہ ہونا یہ بھی ایک عام کوتاہی ہے. بلکہ بعض لوگ جو جن کا تعلق دینداروں سے سمجھا جاتا ہے, دینی جماعتوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے معاملات انتہائی خراب ہوتے ہیں. نماز کے پابند ہیں, روزے کے پابند ہیں, ہر سال حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, لیکن اگر ان سے کوئی معاملہ کر لیں تو ایسا خراب معاملہ کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ, ایک نہیں بیسوں قصے ایسے لوگوں کے ہیں, تکبیر اولیٰ کے پابند, اور جناب جماعت سے بھی تعلق رکھا ہوا ہے اور علماء سے بھی وابستہ ہے, بزرگوں سے بھی تعلق ہے, لیکن جہاں ان سے کوئی معاملہ خریدنے کا بیچنے کا کیا یا پیسے ادھار دیے تو بس غائب. تو یہ بھی آج کل بہت زیادہ خرابی عام ہے. تو بھائی دین اس کا نام نہیں ہے کہ بس صرف نماز پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, حج کرتے رہو, زکات دیتے رہو, یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے اور اہم شعبہ ہے, وہ بھی ادا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن یہ صفائی, معاملات کی صفائی بھی دین کا شعبہ ہے, اور اصل زہد یہی ہے کہ آدمی کے معاملات صحیح ہوں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد دو ہیں, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے, اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس سے چھوٹے, لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے علوم مرتب کیے ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حضرت کے علوم کو بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں انہوں نے جمع کیے ہیں. تو فقہ میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے فقہ میں تو بڑی کتابیں لکھ دیں لیکن زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کو اور آخرت میں دلچسپی لینے کو. دنیا سے آدمی کا دل ہٹے اور آخرت میں لگے, اس کو کہتے ہیں زہد. اور یہ قرآن شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے, حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ان سے کہا کہ حضرت آپ نے زہد پہ کوئی کتاب نہیں لکھی. حضرت فرمایا میں نے جو کتاب البیوع لکھی ہے مراد آخر تک, یہ زہد پر تو ہے یہ, کیونکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے معاملہ صحیح ہوں, جائز طریقے سے کمائے, حلال طریقے سے کمائے, جائز جگہ پہ خرچ کرے, حلال جگہ پہ خرچ کرے, اور جو مالی حقوق ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے, کسی کا ناحق پیسہ نہ کھائے اور کسی کے حق تلفی نہ کرے, معاملہ صحیح اور صاف رکھے. اس پر ہے کتاب البیوع جس میں خرید و فروخت کے مسائل ہیں, پھر آگے کرایہ پر دینے لینے کے مسائل ہیں, کتاب الاجارہ ہے, کتاب الشفا ہے, کتاب الرہن ہے, کتاب الکفالہ ہے, کتاب الحوالہ ہے, کتاب الکراہیت ہے, مسائل شتہ ہیں, کتاب الوصایہ ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں تو میں نے لکھی ہیں, یہ سب ان کا تعلق زہد سے ہے. جو ان پہ عمل کرے گا بس وہ پکا زاہد ہے, اور جو ان پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ زاہد نہیں ہے. یہ لکھ, تو حقیقت یہ ہے کہ معاملات کی صفائی دین ہے اور سراسر دین ہے, لیکن معاملات کے اندر صحیح اترنے والے بہت ہی کم ہیں. معاملہ کریں گے تو خراب کریں گے, ویسے عبادت بہت ہی اعلیٰ درجے کرتے ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ہی بڑا زور دیا, اور بیشت زیور میں باقاعدہ ایک پانچواں حصہ اسی پر لکھا ہے حضرت نے, پانچواں حصہ معاملات پر ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی آسانی کی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات صحیح رہے تو بھئی پانچواں حصہ پڑھ لو, اور اگر آپ خود نہیں مطالعہ کر سکتے تو کسی عالم سے وقت لے کر کے روز ذرا تھوڑا تھوڑا ان سے سمجھ لو, تو آپ کو تمام ضروری معاملات کے مسائل معلوم ہو جائیں گے, اور جب مسائل معلوم ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے معاملات صحیح کرنا آپ کو معلوم ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر بھی ہمارے اندر بہت بڑی خامی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات صحیح ہوتے کیسے ہیں, یہ معلوم ہی نہیں ہے. جیسا مزاج ہے, جیسی طبیعت ہے وہ, بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ معاملات کی صفائی بھی دین ہے, لہٰذا وہ اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس عقائد صحیح کر لو, عبادات درست کر لو, پھر جو چاہے کر لو. ایسا نہیں ہے, جو چاہے کر لو والی بات نہیں ہے یہاں پر. جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے, معاملات میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے, وہاں بھی ہم اسی طرح قرآن و حدیث کے پابند ہیں جیسے کہ نماز روزے کے اندر, اور عبادات میں ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں. تو یہ تو ہم پر فرض بھی ہے کہ ہم معاملات نہیں جانتے کہ معاملات کے اندر شریعت کے کیا احکام ہیں, تو بھائی اس کا مطالعہ کرو. تو جن کو تھوڑا بہت دین کا علم ہے ان کا تو مطالعے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن بیشتر لوگ تو دین ضروری علم نہیں رکھتے, ان کے لیے بہترین صورت یہی ہے کہ بیشتر زبر کا پانچواں حصہ وہ کسی عالم سے پڑھ لیں, اس کے اندر سارے خرید و فروخت کے اور بیچنے کے اور رہن کے مسائل حضرت نے ضروری ضروری لکھے, وہ مسائل لکھے جو روزمرہ پیش آتے ہیں. تو اس سے آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں او ہو میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہوں اور کون کون سے معاملات میں نے ناجائز کیے. ابھی تو اندھیرے میں کر رہے ہیں ہم سارے معاملات, تو اندھیرے میں جو آدمی کرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا میں جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں, حلال کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں, اندھیرے میں کیا پتہ چلے گا. ایسے یہاں پر ہے معاملہ. تو لہٰذا ایک تو یہ, اور ایسی حضرت نے ایک مستقل کتابچہ بھی لکھا ہے, اس کا نام ہے صفائی معاملات, صفائی معاملات, معاملات کی صفائی. یہ کتاب چاہے پتلہ سا مگر ہے بہت جامع اور مکمل. اس میں بھی وہی ضروری ضروری مسائل حضرت نے مختلف معاملات کے لکھے ہیں, اس میں بھی اس کو بھی پڑھنا ہی پڑے گا. کسی عالم سے آپ پڑھ لیں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے, تو انشاءاللہ معاملات کی صفائی کا آپ کو علم ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت نے یہاں بھی ان دونوں کا ذکر فرمایا کہ بھئی معاملات کی صفائی کا تو پھر بھی کچھ لوگ تھوڑا بہت خیال کر لیتے ہیں, اور اگر کوئی معاملہ غلط کرتا ہے تو لوٹ پھٹکار بھی دیتے ہیں کہ بھائی تو اچھا خاصا دیندار حاجی نمازی ہو کر کے ایسا غلط معاملہ کر رہا ہے, قرض لے کر کے دیتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو کیسے کچھ لوگ ملامت بھی کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ٹھیک ہے. حضرت نے یہاں یہ فرمایا کہ میرا انداز یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے نا لوگوں کی بالکل دین سے آری ہو گئی ہے, اور دین سے جو ہے یہ بالکل خالی ہو گئی ہے. تو یہ معاشرت پر حضرت نے یہاں کلام فرمایا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں کرتے, حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں کرتے اور اس کو دین کا کوئی حکم نہیں سمجھتے, بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک دنیاوی انتظام ہے, یہ محض ایک دنیاوی انتظام ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے اسے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اس لیے پھر آگے حضرت نے حسن معاشرت کے سلسلے میں باتیں بیان فرمائی ہیں. تو حسن معاشرت کی میں حقیقت بیان کر دوں آپ کے سامنے, پھر آئندہ منگل کو انشاءاللہ حسن معاشرت کا حصہ پڑھ لیں گے. حسن معاشرت اس کا نام ہے کہ ہر انسان جہاں بھی رہے اس انداز سے رہے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو ناحق تکلیف نہ پہنچے, میں یہ جڑ ہے اس کی, یہ اس کی روح ہے, یہ کہ ہر انسان جہاں بھی رہے اس انداز سے رہے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف ناحق تکلیف نہ پہنچے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جس سے یہ حقیقت پوری طرح سمجھ میں آئے گی آپ کی انشاءاللہ. عمر بھر اس اہتمام میں گزری, عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ تمنا پہ بار نہ ہو, یعنی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ساری عمر اس فکر میں گزار دینا, یہ ہے حسن معاشرت کی روح. اور اس کا ذرا سی تشریح کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس زندگی ایسی گزارو کہ دوسروں کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو, جہاں بھی رہو بس دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہو, اور دوسرے حقوق کیا, دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے حقوق کا جاننا ضروری, یعنی حقوق العباد, دوسروں کے حقوق یعنی حقوق العباد جہاں بھی رہو ادا کرتے رہو. لہذا پہلے حقوق العباد کا علم حاصل ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے حقوق العباد. وہ اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی بلکہ حضرت کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اس کا نام ہے حقوق العباد. اور اس حقوق العباد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ رسائل بھی اس میں جمع کر دیے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اور جہاں حضرت نے ملفوظات میں اور جہاں حضرت نے اپنے مواعظ میں حقوق العباد پر کلام کیا ہے وہ بھی انہوں نے جمع کر دیا ہے, اور پھر اس کتاب کا نام بھی حقوق العباد رکھ دیا ہے. تو اس کتاب میں حضرت کے تقریباً خاصے ارشادات اور حضرت کی تحقیقات, حضرت کے بیانات آ گئے ہیں, یہ بھی بہترین کتاب ہے, اب ملتی ہے الحمدللہ. اور ویسے ایک کتاب ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پانچ رسائل پر مشتمل ہے, اس کا نام اسلامی زندگی, اسلامی زندگی, یہ تو عنوان ہے, اس میں پانچ رسالے ہیں, ایک حقوق الوالدین ہے, ایک حقوق الزوجین ہے, اور پھر حقوق حیوانات بھی اس کے اندر ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حقوق پہچانیں, اور آسانی ہے کہ بیش زیور میں پڑھ لیں, نکاح کے بیان میں حقوق کا بیان بھی ہے اس کے اندر الحمدللہ, اور بہت ہی آسان اور مختصر طور پر ہے. تو پہلے نمبر پر ہمیں حقوق معلوم ہونے چاہیے, ماں باپ کے حقوق, اولاد کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, دوست احباب کے حقوق, استاد کے حقوق, پیر صاحب کے حقوق, اور دوست احباب کے, رشتے داروں کے, یہاں تک کہ دور دور کے مسلمانوں کے, عام مسلمانوں کے بھی حقوق. اس کے بعد پھر آدمی ان کو ادا کرنے کی فکر کرے. اور خلاصہ میں نے بتا دیا شروع میں کہ بس اس طرح رہنے کی عادت ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے نہ کسی کو تکلیف نہ ہو, میں یہ اس کا خلاصہ. بس اس طرح سے اگر ہم رہنا شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے اور حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسروں سے بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے, دوسروں سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. جب انسان انسان کے ساتھ رہے گا تو کہتے ہیں دو برتن کھڑکتے ہی ہیں, تو ایسے جہاں کہیں انسان دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ دوسرے سے بھی تکلیف پہنچتی ہی ہے. تو اس میں تو بس صبر و تحمل کی عادت ڈالے, دوسروں تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لے اور تحمل سے کام لے, اور اپنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے تو معافی مانگنے کی عادت ڈالے. تو تین باتیں ہو گئی بھائی, وہ تین باتیں ہم اپنا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی حسن معاشرت کی کچھ نہ کچھ جھلک انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. ایک تو حقوق جان کر کے اس کو ادا کرنے کا اہتمام رکھیں, جس کی روح یہ کہ اپنی طرف سے نہ کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں, دوسروں کی طرف سے پہنچ جائے تو صبر و تحمل سے برداشت کریں, اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر کے معاف کرنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ معاف کرنے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی عادت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. درگزر کی عادت ڈالیں, اور اپنے سے پہنچ جائے تو معافی تلافی کی عادت ڈالیں, کہ ہمیشہ بلا تکلف بس اس سے معافی مانگ لیں. بس ان تین باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ حسن معاشرت کی نعمت نصیب ہو جائے گی. باقی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما اور آخرت کی فکر عطا فرما. یا رحم الراحمین, ہمارے عقائد بھی آپ نے اپنے فضل سے درست فرما دیے, عبادات بھی ہماری صحیح فرما دیجیے اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ اپنے معاملات بھی صاف اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے معاملات کو بھی صاف اور صحیح شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حسن معاشرت بھی نصیب فرما, حسن معاشرت کی بھی توفیق عطا فرما, حسن معاشرت کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کے بھی ہمارے باطن کے بھی اخلاق کو اپنے فضل سے درست فرما, ہمارے ظاہر و باطن کے اخلاق بھی اپنے فضل سے درست فرما. یا رحم الراحمین, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.